الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ چند نشستوں میں غزوہ احزاب کے حوالے سے جو تبصرہ آیا ہے دو رکوعوں میں, رکوع نمبر دو اور تین میں ان کا بیان مکمل ہوا. اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے خطاب بھی ہے اور کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی, اور اسی خطاب میں امت کی عورتوں کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے, بلکہ امت کے مردوں کے لیے بھی ہدایات اس کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. جب ہم نے سورۃ الاحزاب کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس کے آغاز میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ اسی سورۃ الاحزاب میں حجاب یعنی پردے کے حوالے سے احکامات بھی آئے ہیں, ان کا کچھ ذکر آج کی نشست میں آئے گا, بقیہ اپنے اپنے مقام پر آئندہ آتا رہے گا انشاءاللہ. اس ذیل میں بات عرض کی گئی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ خاص ہدایات اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے ہیں اور عام امت کی عورتوں کے لیے پردے کا حجاب کا ویسا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات کا. تو شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چند ہدایات اللہ نے عطا فرمائی, تقوی اختیار کرنا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا, منافقین کی باتوں کو اہمیت نہ دینا, اللہ ہی پر توکل کرنا. تو اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ تقوی اختیار کرنا, توکل کرنا صرف اللہ کے رسول سے تقاضا ہے اور امت کے لوگوں سے تقاضا نہیں ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ امت کی ماؤں کے لیے یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے تو پردے کے احکامات خاص ہیں یا زیادہ ہیں اور امت کی عورتوں سے ایسا تقاضا نہیں, یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. یہ ذکر بھی آج کی نشست میں کچھ آئے گا انشاءاللہ. تاہم اب جو سلسلہ کلام ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں, اس کا پس منظر ایک یہ بیان ہوا کہ فتح خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں اور اس کے بعد عام مسلمان گھرانوں میں بھی خوشحالی آئی ہے, اور بعض نے کچھ اور بھی ذکر فرمایا ہے کہ کچھ ایسے حالات آئے کہ عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی کچھ تقاضا رکھا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہ کچھ ہمارے بھی گھروں کی فکر ہو جائے. یہ تقاضا, یہ درخواست, یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند نہیں آئی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے بھی فقر کو, اختیاری فقر کو, مسکینی کی روش کو, کم پر اکتفا کرنے کو, قناعت کو پسند فرمایا تھا, اور اپنی ذات کے ساتھ آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اسی راہ پر رکھنا چاہتے تھے. چنانچہ جب ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی ایسا تقاضا آیا ہے جو کہ ایک فطری تقاضا تھا, بشری تقاضا تھا, بہرحال جب عام مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ رہی ہے تو ازواج مطہرات کو بھی کچھ اگر مال میں اضافہ مل جائے تو کوئی بظاہر حرج کی بات بھی نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کم و بیش ایک مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی. معاملہ طلاق کا نہ ہوا مگر اظہار ناراضگی کا ہوا, اور ایک مہینے تک آپ نے علیحدگی اختیار کی اپنی ازواج مطہرات سے, اور پھر ایک مہینے کے بعد یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, ان کو آیت تخیر کہا جاتا ہے, یعنی تخیر اختیار سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں, اگر دنیا چاہیے تو کچھ دے کر فارغ کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے ہے تو اسی فقر پر اسی قناعت پر صبر کرنا ہوگا، اس کی مسکینی کی حالت میں، کم پر گزارے کی حالت میں زندگی بسر کرنا ہوگی، اور تمام کی تمام ازواج مطہرات نے اسی فقر کو، اسی قناعت کو، اسی کم پر گزارا کرنے کو پسند فرمایا۔ یہ پورا گھرانہ ہے جو امت کے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ پچھلی نشستوں میں وہ آیت پر بات ہوئی ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل امت کی ماؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ امت کی عورتوں کے لیے بہت سارے وہ معاملات جو گھر گھر ہستی کے کام کاج ہیں، گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، عورتوں کے خاص معاملات کے حوالے سے ہدایات ہیں، ان کے بارے میں اسوہ حسنہ کی تکمیل ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے پورا گھرانہ جو امت کے لیے نمونہ بنا۔ یہ ہے پس منظر کچھ جو میں آپ کے سامنے رکھا، مزید تفصیل تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس تناظر میں، پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت، اس کی آرائش، اس کا مال، اس کا اسباب، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، کہ میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر دوں۔ آؤ میں دے دیتا ہوں مال تمہیں، کچھ مال چاہیے میں تمہیں دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کر لو تم پھر مجھ سے۔ یہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ارشاد ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ماہ کی علیحدگی بھی آپ نے ناراضگی کے اظہار کے لیے اختیار فرمائی ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ناراضگی کس بات پر؟ دنیا کے مطالبے پر، کچھ مال و اسباب کے مطالبے پر۔ حالانکہ وہ مطالبہ بھی کوئی بیجا نہیں ہے، عام مسلمانوں کے یہاں خوشحالی آ گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس مطالبے کو پسند نہیں فرمایا۔ ہم ذرا دیکھیں ایسے کتنے مطالبات پر کتنا عمل کرتے ہیں ہم لوگ، اور ایسے کتنے ہی مطالبات کو پورا کرنے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں۔ دنیا کی کچھ سہولیات کے حصول کی خاطر کبھی حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی اور شاید ان کی، یا ان کی اور شاید اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں جب گھر کی اور خواتین کی طرف سے کچھ تقاضا یا مطالبہ آ گیا ہے، کس حوالے سے؟ کچھ دنیا کے اسباب کے حوالے سے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ ہدایت اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ اپنی بیویوں کو آپ اختیار دے دیں، کچھ چاہیے تو میں تمہیں دلا کر فارغ کر دوں، دنیا کا مال و اسباب اور خوبصورتی کے ساتھ تمہیں میں علیحدہ کر دوں۔ اس کے برعکس اگلی آیت میں ارشاد ہوا، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تم میں سے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والیوں کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں آخرت چاہیے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پر ساری ہی ازواج مطہرات نے فرمایا ہمیں اللہ چاہیے ہے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے ہے، اور ہمیں آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی چاہیے ہے۔ اور وہ اختیاری فخر، اختیاری فخر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑے مواقع تھے دنیا کے اعتبار سے، آپ کامیاب ترین تاجر تھے کہ نہیں تھے 40 سال کی عمر تک، تو اور کمانا کیا مشکل تھا آپ کے لیے، اور حد یہ کہ رب العالمین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیشکش کی، اللہ رب العالمین نے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو یہ مکے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، اے نبی اگر آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کیا، اے میرے رب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں، اور میرا پیٹ بھرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقر فاقے سے رہوں، ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے خاطر صبر کروں تیرے تاکہ تیرا اجر ہو۔ یہ اختیاری فقر اسے کہتے ہیں، موجود ہے مگر استعمال نہیں ہو رہا۔ اور اسی کی وہ شان کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی زکات ادا نہیں کی۔ کیا مطلب؟ اتنا مال ہی کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پر زکات لاگو ہوتی ہو، اتنا مال ایک وقت میں کبھی رسول اللہ علیہ السلام کے گھر میں جمع نہیں ہوا۔ اور اس پر پورا ساتھ دیا امت کی ماؤں نے۔ وہ حجرہ کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی اپنا ہاتھ اوپر لے جائے تو چھت پر لگ جائے، اپنے دونوں ہاتھ کو کھول دے تو دیوار پر لگ جائے، اور اللہ کے رسول حالت سجدہ میں ہو تو میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لوں قیام اللیل میں رات کی نماز میں، اور جب آپ سجدے سے اٹھ کر قیام میں جائیں تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لوں تاکہ میں آرام کر سکوں۔ یہ امت کی ماں کا حجرہ، جن حجرات کے نام سے پوری ایک سورت سورت الحجرات بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، جن گھرانوں میں، جن حجروں میں قرآن نازل ہوا، جن حجروں میں احادیث کا ذخیرہ جمع ہوا جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ امت کی ماں اما عائشہ کو اس پر رونا نہیں آتا تھا۔ امت کی ماں کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ، دو مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لاتے فجر کی نماز کے بعد تو میرے پاس کچھ موجود نہ ہوتا ناشتے کے لیے پیش کرنے کو، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے۔ امت کی ماں نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے، مگر سارے عالم کی عورتوں کے لیے امت کی مائیں اب نمونہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو ایک تقاضا بشری تھا، وہ آ تو گیا، مگر جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار دیا تو سب نے کہا کہ میں اللہ پسند ہے، اللہ ہی چاہیے ہیں، اللہ کے رسول چاہیے ہیں، اور اللہ کا آخرت کا گھر جو ہے، جنت کا گھر، وہ ہمیں چاہیے۔ آج یہ باتیں ہمیں اپنی عورتوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، مگر اس وقت کہ جب آپ کی، ہم مردوں کی، آپ کی اور میری ترجیحات میں اللہ کا دین شامل۔ آج جو کچھ نظارے ہمارے گھروں کے اندر ہیں وہ دنیا ہی دنیا دکھانا ٹی وی کے اوپر، وہ دنیا ہی دنیا بتانا الفاظ کے ذریعے سے، وہ دنیا ہی کے اندر فلرش کرنا، ان کے سامنے رکھنا، اس مادہ پرستی کے ساتھ، اس دنیا کی دولت اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت کے ساتھ پھر اختیاری فخر نہیں آیا کرتا۔ یہ اختیاری فخر ایمان کی محنت کی بنیاد پر آیا کرتا ہے۔ جب گھر میں ایمان کا تذکرہ ہوگا، جب گھر میں قرآن کی بات ہوگی، جب اللہ کے رسول کی اسوہ کی بات ہوگی، جب آخرت کو ہم اپنا مقصود بنائیں گے، تب یہ اختیاری فخر آیا کرتا ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دنیا کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی مال و اسباب میں آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ حد تو ہے کہ دنیا عارضی ہے، بندہ ہی ختم ہو جائے گا تو مال و اسباب کا کیا کرے گا وہ، لیکن کمانے میں آگے سے آگے بڑھ جاؤ کوئی حد نہیں۔ اس کراچی میں وہ اسکول بھی آپ کو مل جائیں گے جس کی 25,000 روپے کی ہر مہینے کی فیس ہے بچوں کی، وہ اسکول بھی مل جائیں گے جہاں پہ پاؤنڈ اسٹرلنگ اور ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی جاتی ہے فی کی، وہ آپ کو کوالیفیکیشنز کے حصول کے لیے بھی دوڑ لگی ہوئی نظر آ جائے گی کہ جہاں سودی قرضے لے کر جو ہے وہ فیسوں کو پورا کیا جاتا ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی۔ مکانات اور محلات بنانے پر چلے جاؤ، اس کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن پھر کس قیمت پر؟ کہ آخرت کو برباد کر کے دنیا میں آگے بندہ بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، قرآن کہتا ہے دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ بہرحال یہ ہے اس گھرانے کا نقشہ جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یک زبان ہو کر یہ عرض کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں آخرت کی زندگی چاہیے۔ ہم اپنے گھرانوں میں دیکھ لیں آج ہمارے گھر والوں کی اور ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں، کانفرنس منعقد کرتے ہیں، چھٹی بھی مناتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، مگر شب و روز میں ہمارے معاملات میں جھلک کتنی نظر آتی ہے اسوۂ رسول سے، نسبت کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھلک کی بات کر رہا ہوں اور نسبت کی بات کر رہا ہوں، باقی تو وہ بہت 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 بڑا گھرانہ تھا، مگر کیا کریں، نسبت تو وہیں سے لینی ہوگی۔ کچھ جھلک وہاں کی آج ہمارے گھرانوں میں، کیا شوق ہے آج ہمارے بیوی بچوں کے اور ہمارے، کیا ترجیحات ہے آج ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی، کیا مقصود اور مطلوب ہے آج ہمارے گھرانوں کے اندر، کہاں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا اور ان کی شفاعت اور جنت میں گھر کا معاملہ، کیا آج یہ آپ کے، میرے مقاصد میں، آبجیکٹوز میں شامل ہے یا نہیں اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان آیات کا بیان، ان واقعات کا بیان یہ صرف جمعے کی حاضری میں ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، مگر قرآن ثواب کے لیے فقط نہیں آیا، قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. اور ہدایت کا حاصل یہ بنتا ہے کہ ان معاملات اور ان باتوں کو سننے سمجھنے کے بعد ہمارے عمل میں بھی کچھ اس کا اظہار نظر آئے. ابھی بہت سارے اسکولوں میں ایگزامس مکمل ہو گئے، بچوں کے ریزلٹس بھی آ گئے، ہم نے خوشیاں بھی منا لی، ہم نے گفٹس بھی لا کے بچوں کو دے دیے، مبارک، اللہ قبول فرمائے. کل کے ریزلٹس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے یا سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، ریزلٹ ڈے ہوتا ہے تو ماں باپ بھی جاتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اسٹیج پر کھڑا ہے اور اس کو جناب بیچ دیا جا رہا ہے، اس کو ٹرافی دی جا رہی ہے، اس کو کپ دیا جا رہا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک، کل میرے بچے کہاں کھڑے ہوں گے؟ کل قیامت کے دن اسٹیج لگے گا، کل قیامت کے دن اسٹیج سجے گا، میرے بچے کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں کسی ادارے میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے پرفارمنس کے اوپر اوارڈ ملا، مجھے سرٹیفکیٹ ملا، مجھے پرائز ملا، اور اسٹیج پر بلا کر مجھے ایم ڈی صاحب نے، چیئرمین صاحب نے، یا باس نے، یا مینیجر نے وہ پیش کیا. کل اللہ کے دربار میں میں کھڑا ہوں گا تو کہاں کھڑا ہوں گا؟ ذرا غور تو کریں، آج یہ بات میری اور آپ کی ترجیحات میں کتنی داخل و کتنی شامل ہے. اللہ کے رسول کے گھرانے کا ذکر تو آ گیا، ہمارے گھرانوں کا عالم کیا ہے، ہمارے گھرانوں کی کیفیات کیا ہے، ہمارے گھرانوں کی ترجیحات کیا ہے، ہمارے گھرانوں میں مقصود اور مطلوب کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی اسی نسبت سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 30 سورۃ الاحزاب کی، 21 پارے کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. ارشاد ہوا، یا نساء النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی بھی تم میں سے بالفرض کسی برے عمل کا ارتکاب کرے گی، لہل عذاب یضاعف لہل عذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی پر بڑی آسان ہے. یہ بڑی سخت بات لگ رہی ہے، بڑا سخت انداز لگ رہا ہے خطاب کا. چنانچہ اگلی آیت سنیے، پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں فرمائے کہ اے نبی کی بیویوں، بالفرض اگر تم میں سے کسی نے کسی برائی کا، بے حیائی کا ارتکاب کیا بالفرض، تو اس کی سزا بھی دگنی ہوگی. اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالی پر بڑی آسان ہے. اس کے برعکس 22 سپارہ شروع ہوتا ہے، ارشاد ہوا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والیاں ہوں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی وہ نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کا اجر اس کو دوہرا یعنی بڑھا کر عطا کریں گے، ڈبل کر کے دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ کیا ہے، نیک عمل کرو گی نبی کی بیویوں تو تمہارا اجر بھی دگنا ہوگا، دوہرا ہوگا، ڈبل کر کے عطا کیا جائے گا. بات کیا ہے، جیسے ہمارے ایک شعر کا مصرع ہے نا، کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکلیں، مقام جس کا جتنا بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوا کرتی ہے. اور جب ذمہ داری بڑی ہے اور ادائیگی صحیح طور پر ہو تو اس کا بدلہ ریوارڈ بھی اچھا ملتا اور زیادہ ملتا ہے، اور ذمہ داری بڑی ہو اور نگلیجنس ہو اور اس میں کمی کوتاہی کا معاملہ ہو تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ بڑی ہوا کرتی ہے. اسی اعتبار سے سمجھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے تو ان کی ذمہ داری بہت بلند، بہت بڑی ہے. اس ذمہ داری کی نزاکت اور حساسیت کی وجہ سے توجہ دلائی جا رہی کہ بالفرض بالفرض اگر آپ میں سے کسی سے کوئی غلطی کا معاملہ ہوا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوگی، اور تم جتنا نیک عمل کرو گی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. کیوں؟ تمہیں دیکھ کر امت کی عورتوں نے عمل درآمد کرنا ہے. تو اے نبی کی بیویوں، تم امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننے جا رہی ہو تو تمہیں اپنی ذمہ داری کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے. اس کے ذیل میں یہ بھی سمجھ لیں، ہم میں سے جو ذمہ داری کے اعتبار سے جتنا جتنا بلند ہے یا جتنا جتنا بڑے منصب پر فائز ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہے. اگر آپ مسجد کے امام اور خطیب کی بات کہیں تو ہاں اس کی ذمہ داری مقتدی کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو اس کی حساسیت کا معاملہ بھی مقتدی کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. لیکن اسے مولوی صاحب اور خطیب صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. باپ پر ذمہ داری ماں کے مقابلے میں زیادہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہوگا تو بڑے کی ذمہ داری چھوٹے پر ہے نا, لیکن باپ کی سب پر ہے. تو وہ ذرا اوپر ہو گیا, اگر وہ نیک عمل کرے گا نیچے اولاد اس کو دیکھ کر نیک عمل کرے گی تو اجر بڑھ جائے گا اس کا. اور اگر اس نے گھر میں فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہی دیکھنے اور بیوی بھی اسی ڈگر پہ ہے اولاد بھی اسی ڈگر پہ ہے تو پھر بھائی وہ سارا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے. 20 افراد میرے زیر تحت کام کرتے مثال, 40 کرتے 50 کرتے, میں ان پر مینیجر ہوں, میں ان پر ذمہ دار ہوں, یا میں اونر اس کمپنی کا اس ادارے کا, میرے پاس اختیار ہے, میں بہت کچھ ان سے کام کرا سکتا ہوں. اللہ اگر مجھے پوچھے گا نماز کا انتظام تم نے اپنے آفس ورک پلیس میں کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اپنی بات تو تم خود منواتے تھے, تمہیں اپنا تو حق یاد رہتا تھا, اللہ کا حق یاد رہا کہ یاد نہیں رہا؟ یاد رکھیے, پوچھا جائے گا اس بارے میں, اور یہ پوچھا جائے گا حکمرانوں سے بھی. تو نیچے سے اوپر تک جائیے, جو ذمہ داری میں جتنا اوپر ہے اگر وہ نیک رخ پر ہے صحیح رخ پر ہے تو نیچے والے اس کو دیکھ کر جتنا عمل کریں گے اس کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اور جو جتنا اوپر ہے اگر بگاڑ اس میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے نیچے والوں میں بگاڑ جا رہے تو ان کا عطاب بھی اس پر آئے گا, ان کا حصہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا. یاد رکھیے گا, ہم صدقہ جاریہ کی اصطلاح کو تو جانتے ہیں نا, ہم نے کسی کو خیر کی طرف بلایا, ہماری وجہ سے کوئی خیر کی طرف آیا, وہ خیر پر عمل کرے گا ہمیں بھی اجر ملے گا, اسے کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. دوسرا بھی یاد رکھنا چاہیے, گناہ جاریہ. عربی میں اسم کہیں گے, عربی میں گاف نہیں, اسم جاریہ کہہ لیجئے, اردو میں سمجھنا چاہیے گناہ جاریہ. کیا مطلب؟ برے عمل کرتا رہا یہ شخص اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی وہ حرکتیں کی تو اس کے کھاتے میں بھی ان اوروں کا معاملہ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے. یہ ہوا ہمارے اعتبار سے. اب بات سمجھ آئی سخت ترین بات کیوں آئی؟ اے نبی کی بیویوں, تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے, تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے, حساسیت کا لحاظ رہے اور اپنی ذمہ داری کا ادراک رہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 ہے. اسی آیت نمبر 32 میں سورہ احزاب میں حجاب کے حوالے سے جو تعلیمات آئی ہیں ان کا پہلا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. حجاب یہ مجموعی اعتبار سے پردے کے احکامات کو کہہ سکتے ہیں. پردہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, عربی میں حجاب بھی کہا جاتا ہے. لفظ خود قرآن حکیم میں آئے گا آئندہ کی نشستوں میں اسی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں انشاءاللہ تعالی. تو چند ہدایات جو سورۃ احزاب میں آئی ہیں چار آیتوں میں, آیت نمبر 32 ابھی ہم پڑھیں گے, پھر آیت نمبر 33 وہ بھی آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی, کچھ آیات کے بعد پھر آیت نمبر 53 اور پھر آیت نمبر 59. ان چار مقامات پر پردے یا حجاب کے حوالے سے ہدایات ہیں جو رب العالمین نے اس مقام پر عطا فرمائی ہیں. گاہے بگاہے آئندہ بھی ان کا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ. اب ہے آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب کی, جس کے ابتدائی الفاظ سے ایک تاثر یہ لوگوں نے لے لیا بعض لوگوں نے کہ شاید یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے تعلیم ہے, امت کی عورتوں کے لیے نہیں ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا یا نساء النبی, اے نبی کی بیویو, لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. باقی عورتوں سے بھی دین کے تقاضے مگر تمہاری ذمہ داری بڑی ہے تو تمہارا حساسیت کا معاملہ بقیہ کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو. ان تقیتن, بس اگر تم تقوی کی روش اختیار کیے رکھو. تقوی بارہا بیان ہوا, اللہ کا خوف دل میں ہونا, یہ احساس دل میں ہونا کہ ہماری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے, ہمارے اقوال سے بھی اللہ واقف ہے اور ہمارے اعمال سے بھی اللہ خوب واقف ہے. تو نیت ہو یا قول ہو یا عمل ہو, اللہ خوب واقف ہے. اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور گناہوں کو ترک کرنا, گناہوں سے اجتناب کرنا اور گناہوں سے بچنا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند رہنا, اس پورے رویے کا نام تقویٰ ہے اور یہ ساری زندگی مطلوب ہے. فرمایا ان تقیتن, بس اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو, فلا تخضعن بالقول, تو گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہے, کوئی ناپاکی ہے, وہ کوئی برا ارادہ نہ کر بیٹھے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور بات کرو بھلی اور معروف. اب بعض لوگوں کو مخالطہ کیا ہوا, یہ تو اللہ کے رسول کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ہو رہا ہے. جیسے سورہ آداب کے بالکل شروع میں اللہ کے رسول سے خطاب ہوا, تقوی اختیار کیجئے. کیا اس بنیاد پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو حکم ہے, امت کے لوگوں کو حکم نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اسی سورہ آداب کے شروع میں لکھا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کیجئے. اللہ کے رسول سے خطاب ہوا اور فرمایا کہ اللہ پر توکل کیجئے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا نبی کا کام ہے, امت کے لیے اس کی حاجت نہیں؟ استغفر اللہ. اسی طرح یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب جو ہدایت ہے صرف امت کی عورتوں کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے ہے اور امت کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. یہ تاثر جن حضرات نے لیا, بہرحال وہ تاثر درست نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے. امت کی عظیم اکثریت اسلاف اور علماء کی اس چھوٹی سی جو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے اس کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی. بہرحال ہدایت کیا ہے؟ اگر تقوی اختیار کیے رکھو تو دیکھو گفتگو میں ایسی نرمی اختیار نہ کرنا کہ وہ جو سامنے والا ہے کہ جس کے دل میں کوئی خباثت یا ناپاکی ہو وہ برا ارادہ کر بیٹھے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور تم بات کرو معروف اور بھلی. اس کا حاصل کیا ہے؟ اولاً اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرہ سے خطاب شروع ہوا, مگر ہدایت وہ ہے جو امت کی عورتوں کے لیے بھی ہے. مزید غور کیجئے, امت کی مائیں کہتے ہیں نا ازواج مطہرات, مائیں کہا گیا, اللہ اکبر. اس کے باوجود امت کی ماؤں کو پردے کا حکم تھا, یہ آئندہ کی نشستوں میں بات آئے گی, مگر پھر بھی نبی کی بیویاں وہ امت کی مائیں قرار پائیں. اگر ان کو بھی اتنی احتیاط گفتگو میں کرنے کو کہا گیا تو عام عورتیں جو امت کی ہیں ان کو کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی ہدایت ہے. کیا اب اس کو ذرا تھوڑا توجہ سے سنیے گا. بہرحال عورت کی زبان میں بھی ایک کشش ہے جو رکھی گئی ہے, اور بہرحال 50 مردوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو جو 51واں مرد ہے وہ زیادہ توجہ نہیں کرتا, مگر ایک نسوانی یعنی کسی خاتون کی آواز آنا شروع ہو تو پھر سب کو معلوم ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے, یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے. تو اللہ نے وہ کشش رکھی ہے, تو اللہ ایک عورت کی آواز کے حوالے سے بھی احتیاط کی تلقین فرما رہا ہے, گو کہ کسی خاتون کو ضرورتاً بات کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتی ہے, مگر پردے کا لحاظ, نامحرم کے سامنے حجاب کا لحاظ, جو تفصیلات آگے آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی, ان سب کا لحاظ کر کے ضرورت کے بعد کسی خاتون نے کرنا ہو کر لے, اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن کہا کیا گیا, ایسا انداز نرمی کا, ملائمت کا, وہ اتنا سافٹ انداز نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی خوبصورت سے باطن ہو, باطن میں چھپی ہوئی گندگی ہو اور وہ اس سے اٹریکٹ ہو اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی برا ارادہ دل میں لے کر آئے, یہ نہ ہو. اس دروازے کو بند کرنے کو کہا گیا. ہم اس وقت جمعے کے دن خطاب جمعہ سن رہے ہیں, اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے کلام کی آیات کا ترجمہ اور تشریح جو امت کے اسلاف نے فرمائی وہ سن رہے ہیں. ابھی ہم سب کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہم سب کو پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. پھر ایک شخص آتا ہے, پتہ نہیں ایسا حکم ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے تعلیم تو یہی ہے, تعلیم تو 5 وقت کی نماز کی ہے نا فرض, باہر کیا ہو رہا ہے 5 وقت نماز میں؟ محلے آباد ہے, مسجدیں ویران ہیں, سارا محلہ تو نہیں, مطلب سارے بالغ افراد مردوں کی بات کر رہا ہوں نظر آتے ہیں جماعت میں کبھی؟ اگر سارے نظر آئے تو مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں, کراچی میں جمعے کے دن عالم ہے. تو کیا لوگوں کا یہ طرز عمل کہ وہ 5 وقت نماز ادا نہیں کر رہے, اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نماز کا حکم نہیں ہے اسلام میں؟ استغفر اللہ. یا اگر لوگوں کی بے عملی ہے تو کل اس سے یہ شک ہمارے دلوں میں آ جائے گا کہ ایسا حکم اسلام میں نہیں؟ استغفر اللہ. گڑبڑ ہماری ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے, حکم تو یہی ہے نماز 5 مرتبہ فرض ہے دن میں. اسی طرح جو کچھ ہمارے معاشرے میں آزاد معاشرت ہے, یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو معروف باتیں, اور جناب یہ کیا یہ تو بس کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنی بہنوں پر اپنی بیٹیوں پر, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں, بڑے نیرو مائنڈڈ ہوا کرتے ہیں, ایسا اور ویسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ نبی کی بیویوں کو تو یہ تعلیم دے جن سے زیادہ پاکیزہ عورتیں اس کائنات میں کوئی نہیں, اور ہم کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہیں, مولوی بڑے نیرو مائنڈڈ ہیں. وی ہیو دا ٹرسٹ, ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنی بچیوں پر اپنی بہنوں پر, نو پرابلم, کچھ نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو نبی کی بیویوں پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہم لوگ, ہم سے مراد جو یہ کہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اللہ کو اپنی نبی کی بیویوں پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ اور ہمیں آج 1400 سال کے بعد اس 21ویں صدی میں بڑا اعتماد ہے, جبکہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, ورک پلیسز, آفیسز, کہاں ریپ کے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, کہاں زنا کی حرکتیں رپورٹ نہیں ہوتی, مجھے بتا دیجئے. اسکولز, کالجز سب نہیں, بالکل صحیح سب نہیں, مگر رپورٹس ہوتی. یہ ہے جس کو انگلش میں ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح, نپ دا ایول ان دا بڈ, سب کو پتا ہے انگلش میں, برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو, شن دا ڈورز, سارے دروازے بند کر دو. اللہ دروازے ہی بند کروانا چاہتا ہے. اللہ نپ دا ایول ان دا بڈ اسی کی تعلیم دے رہا ہے. یہیں سے پہلے آغاز ہوتا ہے, جس کے دوسرے انداز اب کیا ہیں, چیٹنگ اور پھر ڈیٹنگ, معاف کیجئے گا سختی میں نے الفاظ استعمال کر لی, اور پھر وائبر, اور پھر اسکائپ, پھر وہ وی چیٹ, پھر واٹس ایپس, پھر واٹ نیکسٹ, اور پھر اس کے بعد جائیے اخبارات پڑھ لیجئے, خود جا کے اخبارات کھنگال لیجئے, بچوں سے کہہ رہے سوشل میڈیا سے نکال کر دکھا دیں گے کہاں تباہی آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے. کل پرسوں کل ہی بات ہو رہی تھی, خلا انتہا کو پہنچے ہوئے, طلاق کی تعداد انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. آپ بولیں کہ طلاق تک کہاں لے کے چلے گئے؟ اس لیے لے کے چلے گئے کہ یہ دروازے اگر بند نہیں ہوں گے تو گھرانے برباد ہوں گے, نتیجے وہ نکلیں گے. اللہ ہمیں معاف رکھے, اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. یہ باتیں لگتی ہیں دل کو جا کر, مجھے معلوم ہے سخت لگتی ہیں, اس لیے کہ بھائی میرے اندر بھی کمزوری ہوگی اور اس پر توجہ کوئی مجھے دلائے گا تو پہلے تو دل پہ جاگے لگے گی. سیدھی سی بات, فطری کمزوری میری بھی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے, یہ ہماری ہو سکتی ہے, لیکن یہ رب کی تعلیم ہے اور رب رحمان و رحیم ہے. صحیح ہے نا؟ رب کہتا ہے میں جانتا, تو نہیں جانتا. اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق, اللہ ہی کو پتا نہ ہوگا جس نے پیدا کیا, کیا تم اس کی طرح جانتے ہو؟ نا, تمہیں تو کچھ معلوم نہیں. وہ اپنے علم کامل کی بول, اسے پتا ہے, اس نے مرد کو مرد بنایا, عورت کو عورت بنایا, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا ان کی جوریزڈکشن ہے, کیا ان کا دائرہ کار ہے, وہ اللہ خوب جانتا ہے. اور وہ رحمان و رحیم ہے, وہ رحمت کے طفیل میں قرآن دیتا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, تو یہ رحمت کا عکس, یہ رحمت کا پرتو, یہ رحمت کا مظہر ہے جو اس نے قرآن دیا اور یہ ہدایات عطا فرمائی. تو پہلی ہدایت, ایک خاتون کو اگر نامحرم سے گفتگو کرنا پڑ جائے, ضرورت ہے تو کر لے, لیکن حجاب کا لحاظ رکھے, اس کی تفصیل بعد میں آئے گی اپنی جگہ پر, وہ بعد میں تفصیلات ہیں, لیکن گفتگو میں ضرورت کی بات کریں, اور انداز ایسی نرمی کا نہ ہو جائے کہ بہرحال اٹریکشن ہے, کشش ہے, کہ کسی کے دل میں اگر کوئی باطن میں گندگی ہے وہ کوئی برا ارادہ پیدا کر لے اپنے دل میں. اور یہاں سے میرا آغاز اور اختتام, اللہ نے اس سے محفوظ رکھے. ہاں, وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, فرمایا کہ بات کہو بھلی. کیا مطلب؟ بعض اوقات ایسا بھی ہو گیا کہ بعض خواتین نے کچھ شدت پسندانہ انداز میں اس آیت کو لیا, اور اگر کسی مرد نے کہیں گھر میں فون کیا اور مرد موجود نہیں تو اتنے بدتمیزی والے انداز میں, میں آپ کے سامنے کاپی نہیں کر سکتا, معاف کیجئے گا, اتنے بدتمیزی والے انداز میں گفتگو ہوتی ہے کہ اگلا بشارہ ڈر جاتا ہے. تو یہ مفہوم نہیں ہے اس کا کہ نرمی پیدا نہ کرو, نرمی پیدا نہ کرو گا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ایسا کرخت اور سخت انداز ہو جائے کہ آئندہ کوئی ہمت ہی نہ کرے اس گھرانے میں فون کرنے کی, چاہے وہ مرد سے ہی بات کرنے کا ارادہ کیوں نہ ہو. بدتمیزی کی, بد اخلاقی کی, بد کلامی کی تلقین نہیں ہے بلکہ نرمی سے بچنے کی تلقین ہے، ایسا نرم انداز جس میں کشش ہو اس سے یہاں پر روکا جا رہا ہے۔ اسی معاملے کی حساسیت کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ کتنا اللہ کا دین ہمیں احتیاط کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ جب کسی جماعت کی نماز میں امام صاحب سے اگر خطا یا غلطی ہو جاتی ہے تو مرد کیسے توجہ دلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے۔ امام صاحب کو یاد آ جائے گا اللہ تو پاک ہے، غلطی سے لگ رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میرے مقتدی نے مجھے توجہ دلا دی۔ کیا کہہ کے توجہ دلائیں گے؟ سبحان اللہ۔ اگر کیونکہ جماعت میں مرد ہی آیا کرتے ہیں، عام طور پر خواتین کا اہتمام تو نہیں ہمارے یہاں، لیکن مسئلے کی حد تک اگر کہیں جماعت ہو رہی، بعض اوقات گھر میں کرانی پڑ جاتی ہے، کوئی خاتون گھر کے افراد ہی ہیں، محرم ہے، کوئی خاتون اگر جماعت میں شامل ہو اور وہ اگر غلطی پر توجہ دلانا چاہے تو کیا کرے گی؟ وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی، وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی۔ اور اگلی بات، ہاتھ پر ہاتھ ایک ہوتا ہے تالی کا انداز، اس میں بھی کچھ اٹریکشن آنے کا امکان ہے، ایسے نہیں بلکہ جیسے بایاں ہاتھ ہے اس کی پشت پر، یہ دائیں ہاتھ کو اوپر سے ایسے مارے گی، بس سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ، ایسے علماء کرام سے ہم نے علماء سے سیکھا، علماء سے جا کے پوچھ لیجئے گا۔ تو مرد اگر جماعت میں موجود ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کرے گا، اگر عورت بالفرض اگر جماعت میں موجود ہے بالفرض اور اگر غلطی ہوئی تو وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی، اللہ اکبر، وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر جو ہے وہ توجہ دلا دے گی، بس۔ باقی امام کا مسئلہ، امام پھر بھی غلطی کرتے تو ہم سلام پھیر کے بھاگ جائیں گے گھر پہ؟ نہیں، ہم غلطی مانیں گے اس کی، آخر میں سجدہ صاحب وہ کر لے گا، وہ کر لیں گے، وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ ہے نا، کتنی عجیب تعلیمات لگتی ہے نا، آج کے اس ماحول میں جب یہ بیان ہوتی ہیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، جتنے لوگ یہاں برسوں سے شریک ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے نا، اسی قرآن میں بہت ساری باتیں آئیں، اسی قرآن میں اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، تو وہ بہت ساری باتیں جس میں ہمارے کام کی باتیں، معاف کیجئے گا، جب باپ میں ہوں اور ماں باپ کا حق بیان ہوتا ہے تو میرا سینہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے نا، جب بیٹے سے ہوں گا بیٹا تم نے اس پر عمل کرنا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب آتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے تابع رہنا چاہیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، مرد کو قوام بنایا تو مرد بڑا چوڑا ہو جاتا خوشی میں، اور بیوی کو جا کے بتا دے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور بیوی کو اگر آیت نمبر 19 پتہ چل گئی سورہ نساء کی، وہ کہتی ہے شوہر کو دیکھو قرآن کہتا ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، ہے نا، قوم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھائی، وہی اللہ پردے کا حکم بیان کرتا ہے، وہی اللہ سود سے منع کرتا ہے، وہی اللہ زنا سے منع کرتا ہے، اس کے سارے احکامات ماننے نا، یہ رب کے احکامات ہیں، اور انہیں کو مان لینے میں ہماری خیر ہے، انہیں کو مان لینے میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باقی اگلی آیت میں بہت تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اس پر اگلے جمعے تفصیل سے بات بیان ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 53 میں اور پھر آیت نمبر 59 میں حجاب اور پردے سے متعلقہ دیگر تعلیمات کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پہ یقین اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔